بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com.
موجودہ دعائیں استعمال کر کے عورت اپنے خاص ایام کو آگے یا پیچھے کر سکتی ہے، اسے اجازت ہے، خاص طور پہ حج کے دنوں میں. حج کے لیے
اس میں تو شرعی طور پر کسی قسم کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی قباحت بھی شرعاً یا عقلاً نہیں ہے، اس لیے میرے خیال میں تو اس کی کوئی پوری گنجائش ہے.
جو لوگ رمضان میں عمرہ کر کے پھر اسی عمرہ کو حج کے لیے کافی سمجھتے ہیں، شرعاً حدیث سے ذرا وضاحت فرما دیجئے.
رمضان کا عمرہ جو ہے وہ حج کے لیے تو کافی نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص حج مفرد کرتا ہے تو وہ عمرہ ظاہر بات کافی ہے، لیکن اگر قران یا تمتو کرنا چاہتا ہے تو اسے اشہر حج میں عمرہ کرنا ہوگا، یعنی شوال یا شوال کے بعد اور حج سے پہلے پہلے کسی وقت اس کو عمرہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر حج تمتو نہیں ہوگا.
حج بدل کرنے کی بات حدیث میں ہے. لوگ اسی طرح عمرہ والدین اور مرحوم کا عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کی بات قرآن مجید حدیث میں ہے، تو مہربانی سے وضاحت فرما دی.
کسی مرد نے یا عورت نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نام حج نبی کا واعتمر، اپنے باپ کی طرف سے عمرہ کرو، حج کرو اور عمرہ کرو، یہ دونوں لفظ احادیث کے اندر موجود ہیں. اس بنا پر عمرہ بھی بطور بدل کے کیا جا سکتا ہے.
حج کرنے کے بعد کوئی اپنی بیوی یا بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں یا پاکستانی ڈرامے دیکھے تو کیا اس کے حج کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور گناہ ملے گا؟
دیکھیے، اب وہ کھاتا جو ہے نئے سرے سے شروع ہوگا، اب اس کھاتے میں خیر و شر دونوں کے دونوں نوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت حساب و کتاب ہوگا کہ کیا چیز زیادہ ہوئی، کیا چیز کم ہوئی.
عمرہ کرنے کے بعد آدمی دو دن مکہ مکرمہ میں رکے تو کیا اس کے لیے طواف وداع لازم ہے؟
طواف وداع لازم ہے، اور اس وقت لازم ہے جب اس کو رخصت ہونا ہے مکے سے. یہ نہیں کہ حج کر کے واپس آئے فوراً طواف وداع کر لے اور اس کے بعد مکے میں رکا رہے، بلکہ مکے میں آخری عمل آدمی کا طواف ہونا چاہیے، اس کے بعد اس سفر کے لیے تیار ہو
جائے. جزاکم اللہ خیر. کیا مدینہ المنورہ میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے؟
ہاں، مدینہ میں غیر مسلم کے داخلے پر کوئی پابندی شرائع نہیں ہے.
مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے؟
ہاں، مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے لیے شرائع کوئی پابندی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم وفود آخر تک آتے رہے. نجران کا وفد سن 8 یا 9 ہجری میں آیا تھا، جو سب کے سب عیسائی تھے. اسی طریقے سے اور لوگ بھی آئے جو کافر تھے یا عیسائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے باتیں کی اور معاملات کیے. تو غیر مسلم کا داخلہ مدینہ منع نہیں ہے.
کیا ایک ہی طواف عمرہ اور حج کے لیے کافی ہوگا؟ عذر کی صورت میں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، یا بلا عذر ہی کافی ہو جائے گا؟
نہیں، ظاہر ہے کہ جو چیز مشروع کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر مشروع ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے حج جن لوگوں نے عمرے کا احرام کیا تھا، فإنما طافوا طوافا واحدا، تو انہوں نے بیت اللہ کا ایک ہی طواف کیا، یعنی انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا. ایک طواف کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے یقینی طور سے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک طواف کرنے کا معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف تو دو کیا تھا، البتہ سعی ایک کی تھی، لیکن امام احمد بن حنبل نے اور کچھ اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ طواف بیت اللہ کا اور مروہ اور صفا کی سعی، یہ دونوں کی دونوں ایک ہی مرتبہ کی تھی، یعنی عمرے کے لیے جو طواف اور سعی تھا وہ دونوں ایک بار تھا، اور شروع میں آ کر کے لوگوں نے جو طواف کیا تھا وہ طواف قدوم تھا. اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر کے تو معنی یہی ہے کہ چاہے بیت اللہ کا طواف ہو یا صفا مروہ کی سعی ہو، دونوں ایک ہی مرتبہ کافی ہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو 10 تاریخ کو طواف کیا اور سعی کی، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا طواف اور تمہاری سعی یہ حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے. اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ چونکہ تم معذور تھی اس لیے تمہارے لیے کافی ہے. اس سے معلوم ہوتا کہ معذور اور غیر معذور کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے.
حج قران کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری ہے؟
علماء نے عام طریقے سے تو یہی لکھا ہے، یعنی علماء حنابلہ نے اور کچھ علماء اہل حدیث نے بھی، لیکن بیشتر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جانور قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے، قربانی کرنی ضروری ہے. یعنی جیسے تمتعوں میں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ آدمی قربانی کرے، یا یہ کہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات روزے وہ پلٹ کر کے جب گھر جائے تو اس وقت رکھ لے تمتع جو ہے، یعنی قربانی یا اس کا اختیار اس کو. لیکن قران والے کے لیے اس کا اختیار نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے وہ قربانی مکے ہی میں کون خریدے. عام علماء نے یہی بات کہی. آج کل زیادہ آسانی اور سہولت اس میں ہے کہ آدمی قربانی یقینی بنا لے، اور یقینی بنانے کے لیے وہ یہ کر سکتا ہے کہ بون خرید لے، رسید خرید لے، بینک کے ذریعے سے جو قربانی ہوتی ہے ان کے ذریعے سے خرید لے. اس طرح سے گویا ساتھ قربانی لے جانے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے، اور دونوں فریق کے مسائل پر عمل ہو جاتا ہے.
جزاکم اللہ خیر. قربانی کی نسبت سے سوال ہے، اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو کیا مرحوم رشتہ دار کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اس قربانی کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا یا نہیں؟
دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور قربان کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا تھا. حضرت علی جو تھے وہ نسبی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوتے تھے، تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے گزر جائے اور اس کا کوئی نسبی قرابت دار ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرے، تو انشاءاللہ اس قربانی کا اس کو ثواب پہنچے گا. اس حدیث کے سلسلے میں اختلاف علماء کا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. آخری تحقیق یہی آئی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو کہ مشہور ہے. کس اعتبار سے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت و گنجائش تو نکلتی ہے. باقی رہی یہ بات کہ امت کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، تو اس کا کوئی ثبوت یا اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حتری کو قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا، تو میں نے ابھی بتایا کہ وہ قرابت دار تھے، اس اعتبار سے یعنی رشتے اور نسب کے اعتبار سے قرابت دار تھے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا تھا. ایک مسئلہ اس سلسلے میں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور کسی کو بھلا راستہ بتلاتا ہے، تو اس کے بتلانے سے جتنے لوگ وہ بھلا کام کریں گے ان سارے لوگوں کی نیکی کا ثواب اس بتلانے والے آدمی کو ملے گا، کرنے والوں کو اپنی جگہ پورا ثواب ملے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن جس نے نیکی کا وہ راستہ بتلایا ہے اس کو بھی ان نیکی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا. یہ ایک شریعت کا اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نیکی کا راستہ بتلایا، اور یہ ساری امت نیکی کا جتنا کام بھی کر رہی ہے اس کے اصل بتلانے والے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہذا ہم اور آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو بھی اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برابر مل رہا ہے. یہ بات تو غالباً ایسی ہے جو ہر آدمی کو سمجھ میں آئے گی. پوری امت نیکی کا جو کام بھی کر رہی ہے، اس نیکی کے کام کا اس کو جو اجر ملے گا وہ اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، اس لیے کہ آپ نے ہی اس نیکی کا وہ کام اس امت کو بتایا ہے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیکی کا کوئی کام کرنا یہ مشروع نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیکی کا جو ثواب ہے وہ خود بخود آپ کو مل رہا ہے. پھر الگ سے آپ کوئی کام کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. آپ جو قربانی کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے آپ نے کی ہے، لہذا اس کا ثواب خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. پھر آپ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کریں، یہ کوئی بات نہیں ہے.
جزاک اللہ خیرا. یقول السائل، اسی جو آپ نے جواب دیا ہے سوال کے، سائل اسی سوال کے حصہ ہے، دوبارہ لے کے بھیجا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قربانی کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کیا علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی اس عمل کو برقرار رکھا تھا؟
سارا کام تو وفات کے بعد ہی کر رہا. آپ وفات کے بعد جب کوفے میں تھے اس وقت قربانی کرتے تھے, اسی وقت پوچھا لوگوں نے تو کہا کہ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے.
اکثر لوگ انفرادی طور پر قرآن پڑھ کر مرحوم کی طرف سے اسے بخشتے ہیں, کیا صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے؟
صحیح حدیث سے قرآن پڑھنے یا نماز پڑھنے یا اس طرح کے دوسرے جو اعمال ہیں ان کے کرنے کا ثبوت نہیں ہے. مردے کے نفع کے لیے, اس کے افادے کے لیے جس عمل کا ثبوت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مردے کے لیے دعا کی جائے, اور قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے کہ اللذی رجاؤ من بعدہ یقولون ربنا اغفر لنا اور اخوان الذین سبقونا بالایمان, کہ جو لوگ بعد میں آئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے اور ہمارے جو اخوان ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں ان کو بخش دے. تو یہ دعا کرنا تو قرآن کے ذریعے سے مشروع ہے, معلوم ہے. دوسرا فائدہ جس کا ثبوت احادیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مردے کی طرف سے کوئی مالی خیرات کی جائے, مالی خیرات, کوئی باغ دے دیا جائے, کنواں کھدوا دیا جائے یا اور کوئی ایسا مالی کام جس کا نفع خلق خدا کو پہنچ رہا ہو, مخلوق کو پہنچ رہا ہو, تو اس کا ثواب بھی مردے کو پہنچے گا.
جزاکم اللہ خیرا. یقول السائل, حج پہلا حج جدہ میں رہنے والوں کے لیے کون سا افضل ہے اور جدہ سے باہر رہنے والوں کے لیے کون سا افضل ہے؟
دیکھیے, حج کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بڑا اختلاف ہے کہ سب سے افضل حج کون ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا, لہذا حج قران سب سے افضل حج قرار پاتا ہے, اور جو حج سب سے افضل قرار پائے گا وہی حج جدہ والوں کے لیے بھی افضل قرار پائے گا. وہ مختلف علاقے کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے, لیکن وہ سارے علاقے والوں کے لیے نہیں.
کہیں آپ تھک تو نہیں چکے ہیں؟ اگر تھک چکے سلسلہ بند کر دیتے ہیں, جاری رکھیں. چلو آپ کے مزے کی تبدیلی کے لیے سوالوں کے حج سے درمیان کچھ اور سوال آتے ہیں. داڑھی شو کرنے والی میں خاطر اس پتہ نہیں کیا لکھے, شو کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا داڑھی ترواشنا یا کٹوانا جائز ہے؟
بھائی داڑھی رکھنی ضروری قرار دی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل امر کے سیغے کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آف اللہا ارخ اللہا ارجل اللہا اور مختلف الفاظ آئے ہیں, خالف المشرکین یا خالف الیہود والنصارہ, مشرکین یا یہود والنصارہ کی یا مجوس کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ, داڑھی کو پھیلاؤ, داڑھی لمبی کرو, یہ سب احکام آئے ہیں. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ پرخطر جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال, اللہ تعالی مردوں میں سے جو عورتوں کی شباہت اختیار کریں ان پر لعنت کرے, اور عورتوں میں سے جو مردوں کی شباہت اختیار کریں ان پر لعنت کرے. تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی داڑھی تراش کر کے چہرہ عورتوں کو طریقے سے بنا دے, تو اس حکم سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت کا مستحق بنے.
اللہم لا جل ولا قوۃ الا بالله. یقول السائل, موسیقی سننا کیسا ہے اور کھانا کھاتے وقت اگر موسیقی چل رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے.
قرآن مجید میں یہ ہے کہ عمر اللہ سے میش تری لاہور حدیث لید اللہ سبھی اللہ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں. کھیل کی بات کیا ہے؟ گانا اور لونڈیوں کے یا جو لونڈیاں گاتی تھیں ان کے گانے اور کرتب, یہ کھیل کی بات ہے. اور مکے کے لوگوں نے یہ چیز اس واسطے اختیار کی تھی کہ کوئی اگر دین کی طرف مائل ہو تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دی جائے اور وہ دین سے ہٹا کر کے اس کو کھیل کود میں لگا دے. تو اس کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یہ ہے کہ الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء العشب, جس طریقے سے پانی گھاس کو اگاتا ہے اسی طریقے سے گانا دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے. تو موسیقی یا گانا جو ہے وہ دل کے اندر نفاق کو اور دین کی خلاف ورزی کو اس طرح سے اگانے والی چیز ہے جس طرح سے کہ پانی گھاس کو اگانے والا ہے, لہذا اس سے بہرحال جس قدر ممکن ہو بچنا چاہیے.
بھائی بعض احباب سوال جو پہلے لکھے ہوئے سوال جواب آ چکے, جیسے سوال لکھے ہیں ملتے جلتے بھیجتے ہیں, اس کے تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر ایک سائل سوال کرتا ہے تو شیخ اس کے مجیب جواب دیتے ہیں، تو غور سنیں تاکہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. سائل کہتا ہے، یا شیخ، اقامت کون آدمی کر سکتا ہے اور مسجد کے کسی بھی جگہ سے کر سکتا ہے، یا ایک امام کے پیچھے سے وہ اقامت کہے؟
اقامت کہنے کا زیادہ حقدار مؤذن ہے، مؤذن کے بجائے کوئی دوسرا آدمی اگر اقامت کہہ دے تو بھی کافی ہے، اور اقامت کہنے کے لیے کوئی جگہ مقرر یا معین نہیں ہے. مسجد میں کسی بھی جگہ سے اقامت کہی جا سکتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالعموم اقامت اس وقت کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہوا کرتے تھے، اقامت کے بعد آپ مصلی پر تشریف لاتے تھے.
یقول السائل، نماز کی نیت کرنے کے بعد سینہ پر کے ہاتھ باندھنے ضروری ہیں؟
نماز کی نیت کرنے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ تو رفع دین کرنے کا ہے تکبیر کے ساتھ، اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صحیح حدیث میں ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، نہ لٹکاتے تھے اور نہ کسی اور جگہ باندھتے تھے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کے اسی طریقے کی پیروی کرنی صحیح ہے.
کیا نماز میں لوگوں کو سجدہ کرنے وقت پورا پاؤں پھیلانا چاہیے یا پیچھے کی طرف لمبا ہو کر پاؤں پھیلانا چاہیے، لمبا کر کے پاؤں پھیلانا چاہیے؟
یہ تو سوال سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا مقصود ہے پوچھنے کا.
اردو ایسی ہے جی، کیا نماز میں سجدے کی حالت میں پاؤں کو پھیلا کھڑا کرنا چاہیے یا پھیلا کے رکھنا چاہیے؟
نہیں، کھڑا رکھنا چاہیے.
اس کی ایڈیوں کی میل ہونا چاہیے یا کھلا ہونا چاہیے؟
اس طرح کوئی تفصیل نہیں، پاؤں کھڑا ہونا چاہیے، دونوں پاؤں اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہونی چاہیے، بس اتنی تفصیل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آدمی فطری طور سے اس حالت میں جس شکل میں ہو سکتا ہے اس شکل میں رہے گا. جتنی چیزوں کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ہے اتنی چیزوں میں آدمی فطری حالت پر رہے گا.
یقول السائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مردہ یا شہید یا پردہ میں کہنے والوں کو گناہ ہوگا یا کچھ اور؟
دیکھیں، اس معاملے کو لوگوں نے خامخواہ کے لیے بہت زیادہ حساس بنا لیا ہے. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انکا میتون و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کفار مکہ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اس کے بعد اللہ کے پاس چل کر کے تمہارا جھگڑا کھڑا ہوگا اور فیصلہ ہوگا. تو جس طرح سے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے میت کہا، ٹھیک اسی لفظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعبیر کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اعلان کیا، لوگ پریشان تھے، الجھن میں تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ اپنا سختی کے ساتھ کھڑے تھے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا. ان حالات میں تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. دیکھیے، وہاں پر لفظ محمد بڑی صراحت کے ساتھ استعمال کیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. جو آدمی محمد کی عبادت کرتا ہو تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو وہ سنے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، نہیں مرے گا. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہی ہیں، ان کے اندر کوئی الوہیت اور خدائی نہیں ہے. افا اما قد خلت من قبل الرسول، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. افا امات او قدر قلفتم، کیا آپ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه ہے فلن يضر الله شيئا، اور جو شخص اپنے ایڑ کے بل پلٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یقین آ گیا کہ آپ مر چکے ہیں، اور حالت یہ ہوئی کہ کانی اقرت، میری پیٹھ توڑ دی گئی اور میں زمین پر گر گیا. فما تقلنی قدمائی ہے، میرے قدم اس کو نہیں اٹھا رہے تھے، یعنی اتنی تاب نہیں تھی کہ اٹھ کر کے کھڑا ہو سکوں، لیکن یقین آ گیا فوراً قرآن مجید کو سنتے ہی. اور سارے صحابہ جو الجھن اور پریشانی میں تھے سب کی الجھن چھٹ گئی اور سب کو یہ یقین آ گیا کہ آپ واقعی انتقال کر چکے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ آیت آئی ہی نہیں تھی. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت پڑھی تو ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے. فما من رجل الا ویتلو. اب جو کوئی بھی آدمی تھا جس کو بھی سنو وہ اسی آیت کو تلاوت کر رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے, احادیث کا بیان ہے. اب مسلمانوں نے اس معاملے کو خام خواہ کے لیے اس قدر حساس بنا لیا ہے کہ اس میں اپنا دین و ایمان سب گواہ بیٹھتے ہیں. اب آپ بتائیے صحابہ کرام کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں, بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے ہی میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں, باحیات ہوں اور اٹھا کر کے مٹی کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے اور اسی مٹی میں آپ دفن پڑے رہے. کسی زندہ انسان کے بارے میں انسانوں کی کوئی جماعت اس طرح کا تصور نہیں کر سکتی. یہ جائے کہ مسلمان اور وہ بھی صحابہ احترام اس قدر بے توفیق ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور آپ کو اٹھا کے مٹی میں دفن کر دیں.
جزاکم اللہ خیر. پرچی کے اوپر پرچی آ رہی ہے پر ہمیں آج اعتراض نہیں ہے. کھانا ہم نے سنبھال کے پیک کر کے رکھ دیا ہے جب تک آپ بیٹھ کے بٹھانے کے لیے دیا. پچھلی دفعہ بہت ناراض ہوئے کچھ احباب کہ جب ہم سوال جو آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ نے بند کر دیا. کھانے کا بہانہ بنایا, کھانا کھانا ٹھنڈا اور اس کے ٹھنڈ کھانا گرم رہے گا. رات کو 2 بجے کھائیں گے آپ جانے اور شیخ صاحب جانے, ہم ان شاء اللہ حیات درمیان میں نہیں ہوں گے. سوال جو جاری رکھتے ہیں لیکن تھوڑے انتظامی کام کے میں نکلتا ہوں. درخواست کرتا ہوں جناب حضرت مختار عثمانی صاحب کو کہ آئیں اور باقی نشست کو سوالوں کی پوری کریں. جناب مولانا مختار احمد عثمانی صاحب وہ آ کے سوال پیش کرتے ہیں. ان کے آنے تک میں سوال پیش کرتا ہوں. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت یا جہنم میں کون سی جگہ ان کا مقام اخروی ٹھہرایا گیا ہے؟
کیا
ایسے سوالات کرنا بے ادبی کے
زمرے
میں بھی آتے ہیں؟
دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے احادیث کے اندر اس کی بعض توضیحات ہیں. ایک حدیث تو یہ آتی ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد جہنم میں. اس کے بعد وہ آدمی اٹھا اور ظاہر بات ہے کہ کافی اداس تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ ان ابی و ابا کا فنار, میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں جہنم. بہت صاف اور ٹھیٹھ لفظ ہے ان ابی و ابا کا فنار, میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں جہنم. ہمارے لیے اس میں فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی, فرمایا کہ میں نے والدہ کے لیے استغفار کی دعا کرنے کی اجازت چاہیے اللہ تعالیٰ سے, تو اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد قبر کے زیارت کی اجازت چاہیے تو اس کی اجازت دی گئی. چنانچہ آپ نے قبر کی زیارت کی, آپ بھی روئے اور صحابہ کرام بھی روئے. کسی مومن کے لیے استغفار کی دعا کی ممانعت نہیں کی گئی ہے. قرآن مجید میں صراحت ہے کہ کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں چاہے وہ ان کے اپنے قرابت دار ہی کا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کو بخشش کی دعا کے لیے والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہ اس معاملے میں فیصلہ قطعی تھا.
اس سوال کا تھوڑا سا حصہ رہتا تھا, کیا ایسے سوالات کرنا بے ادبی کے ذمن میں آتا ہے کہ نہیں؟
اس قسم کے مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہیے, اس کے چھیڑنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور اس سے خامخواہ کے لیے اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی غلط قسم کی بات یا غلط قسم کا عقیدہ لے کر کے بیٹھ رہے ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ اس کو نہ چھیڑ.
سوال ہے کیا رکوع میں شامل ہونے پر رکعت شمار ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قصر نماز کے لیے کتنا سفر اور کس وقت کی شرط ہے, یعنی قصر نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا جدہ سے مکہ المکرمہ کا فاصلہ قصر نماز کی شرط پوری کرتا ہے؟
آپ کا سوال ہے
کیا رکوع میں شامل ہونے پر
رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جائے, اس سلسلے میں کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں ہے. پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی صریح اور صحیح حدیث نہیں ہے, اور جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے سرے سے پورے ذخیرہ حدیث میں وہ حدیث ہے ہی نہیں کہ جو رکوع پالے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. اس لفظ کے ساتھ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے. یہ خام خواہ فقہا نے ایک لفظ گڑھ لیا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب یہ ابو داؤد میں موجود ہے. آپ ابو داؤد 10 مرتبہ چھان ماریے اور دنیا بھر کے سارے نسخے چھان ماریے, کہیں یہ روایت نہیں ہے. تو شیخ البانی نے ان روایتوں کو اس روایت کو صحیح کہا ہے جس کے بارے میں امام بخاری کا وہ تبصرہ ہے کہ جس پر تبصرہ وہ ہو جائے اس سے روایت دینی حلال نہیں ہے. اب شیخ البانی جانے اور امام بخاری جانے. وہ اسی روایت کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تبصرہ ہے کہ جس پر وہ تبصرہ امام بخاری کا ہو جائے اس سے روایت دینی حلال نہیں ہے. البانی صاحب نے شروع میں لکھا کہ صحیح ہے, اس کے بعد کھینچتے تانتے جو روایتیں غیر متعلق ہیں یعنی اس مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں اس کو بھی زبردستی اس مسئلے میں ذکر کرنے کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جائے گی. یعنی لمبی چوڑی کھینچ تان کے بعد انشاءاللہ کے زور کے ساتھ وہ حسن لغیرہی کے درجے کو پہنچے گی, جبکہ شروع میں کہا کہ صحیح ہے اور بہت بگڑے ہیں اس کے ایک ہی سمے کے بعد بہت زور سے بگڑے ہیں امام ترمذی پر کہ صاحب حدیث صحیح ہے تو انہوں نے حسن کیوں کہا, یا یہ کہ حسن ہے تو صحیح کیوں کہا, امام ترمذی پر وہ بگڑے ہیں. یعنی البانی صاحب کے نزدیک حدیث صحیح ہے تو امام ترمذی نے اس کو حسن کیوں کہا, یا امام ترمذی کے نزدیک حدیث صحیح ہے اور البانی صاحب کے نزدیک حسن ہے تو امام ترمذی نے صحیح کیوں کہا, اس پر بڑے زور سے بگڑے ہیں. مگر خود ایک ہی حدیث کو شروع میں صحیح کہا اور اس کے بعد بہت زور سے کھینچ تان مارنے کے بعد کہا کہ انشاءاللہ حسن ہو جائے گی, اور جو لفظ لوگ لے کر کے دوڑتے ہیں اخیر میں چل کر کے کہا کہ یہ لفظ پورے ذخیرہ حدیث میں جو نہیں گیا, جس لفظ پر اس مسئلے کی بنیاد ہے اس کے بارے میں اخیر میں چل کے یہ کہا ہے, جہاں تک کوئی آدمی جلدی پڑھتا نہیں کہ اس لفظ کے ساتھ حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں مجھ کو کہیں نہیں ملی, یعنی جو رکوع پالے رکعت پالی اس لفظ کے ساتھ حدیث کہیں نہیں ملی. حدیث کیا ملی ہے کہ جس نے رکعت پالی اسے نماز پالی, بھائی جس نے رکعت پالی اسے نماز پالی, اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جس نے رکوع پالیا اسے رکعت پالی. تو یہ خامخواہ کی زبردستی کی گئی ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اور اصول فقہ کے بھی خلاف ہے. صحیح حدیث کیا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تعتوا وانتم تمشون, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز جب کھڑی ہو جائے تو تم لوگ دوڑ کر مت آؤ, واتوہا علیکم السکینۃ والوقار, سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ, فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, جو ملے اسے پڑھ لو, جو فوت ہو جائے اسے پورا کرو. تو ایک آدمی جب آیا اور اسے قیام نہیں ملا تو قیام فوت ہو گیا. یہ حدیث واجب کرتی ہے کہ جو فوت ہو جائے اسے مکمل کرو, ایسے مکمل کرو, جب تک اس رکعت کو دہرائے گا نہیں تب تک وہ مکمل کیسے کرے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اصول فقہ کیا ہے جس کی فقہ نے خود مخالفت کی ہے اس مسئلے میں؟ فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی رکعت میں کسی رکن یا کسی فرد کو چھوڑ دے, یعنی اس سے کوئی رکن یا کوئی فرد فوت ہو جائے, تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی ہے. اور قیام قبل رکوع یہ بالاتفاق رکن ہے, یہ رکن اس سے چھوٹ جاتا ہے, جس نے رکوع پایا اس سے یہ رکن چھوٹ گیا. اور سورہ فاتحہ جمہور کے نزدیک فرض ہے یا رکن ہے, تو ایک نہیں دو دو رکن یا ایک فرض اور ایک رکن چھوٹتا ہے. یعنی دو دو وجہ ہیں فقہ کے اصول کے مطابق اس بات کی کہ جس نے رکوع پایا اور قیام نہیں پایا اس کی رکعت نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے رکن بھی چھوٹا اور فرض بھی چھوٹا. مگر پھر کہاں سے وہ رکعت پوری کر لیتے ہیں یہ وہ جانے اور ان کا مسئلہ جانے. آج تک ہم کو اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں مل سکا ہے. یعنی رمیت من غیر رامین, مسئلہ کہاں کا ہے اور لا کے مارتے کہاں ہیں, یہ عجیب و غریب بات ہے. بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حالت رکوع میں مل گئے, دوڑ کر گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو اور بڑھائے, لیکن یہ کام دوبارہ مت کرنا, زادک اللہ حرصا ولا تعلم, اللہ تعالیٰ تمہارے